السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے کہ اس رب کائنات نے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمعۃ المبارک عطا فرمایا. جمعے کا مبارک دن بہت سارے اعتبارات سے فضیلت والا ہے، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن مسجد میں اول وقت میں آنا، پھر خاص طور پر دین سیکھنے کی نیت کرنا، دین سیکھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. الحمدللہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. پچھلے جمعے ہم نے الحمدللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا مطالعہ مکمل کیا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 107 سورۃ الانبیاء، بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، اس حوالے سے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام، جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، اس موضوع پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورۃ الانبیاء میں جس پس منظر میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، وہاں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ، ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا تذکرہ آیا. انبیاء نام ہی اس لیے کہ بہت زیادہ انبیاء کرام کا تذکرہ وہاں پر آیا. اس کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیت نمبر 107 میں آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ رحمت کہتے کسے ہیں، رحمت اور نعمت میں آپس میں تعلق کیا ہے. پھر انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جہانوں سے کیا مراد ہے. مختلف جہان اس دنیا میں موجود ہیں، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، پرندوں کا، ہزاروں جہان اس دنیا میں موجود ہیں. ان تمام جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، تو دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، بلیسنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اسی طرح آخرت میں بھی رحمت للعالمین کی شفاعت کی وجہ سے بہت بڑی تعداد انسانوں کی جہنم کے عذاب سے بچ جائے گی. اس حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک قوم، ملک یا زمانے کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر دے. سورۃ الانبیاء میں دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ آتا ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں تو قوم کے بجائے ناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو ویسے تو انبیاء کرام اپنی قوم کے لیے آتے تھے، ہر وقت کے لیے رحمت ہوتے تھے، لیکن اب رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو آپ کسی خاص قوم، قبیلے، علاقے یا ٹائم فریم، ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے رحمت ہے. لہذا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سراپا رحمت ہے. سرتاپا، سراپا کا مطلب وجود آپ کا رحمت ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محبت، شفقت، عفو، درگزر اور انسانیت کی خدمت کا عظیم نمونہ تھی. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت، مسلمان امت کے لیے کتنا درد، کتنی محبت رکھتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی کتنی فکر رہتی تھی، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تم میں سے ایک رسول آ چکے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے لیے ہر خیر کے متمنی ہیں، چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا ہر خیر تمہیں مل جائے، اور اہل ایمان کے لیے بے انتہا رافت اور رحمت والے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کر جو دعائیں کی اللہ کے نبی نے، امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ عملی طور پر بھی کر کے دکھایا. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلاپ اور رحمت، ہر خیر کے متمنی ہیں. بلکہ چند باتیں بھی آج ساتھ ساتھ کوٹ کر دی جائیں تو اچھی بات ہوگی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام خیر کے حوالے سے جو اعمال چھوڑ کر گئے، اس میں ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا، خیر پر مبنی ہے، اجر و ثواب کا مبنی ہے. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم قرار دے دوں. مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے امت پر وضو سے پہلے مسواک کو لازم قرار دے دوں. مسواک کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں، سنت ہے، فرشتے قریب آ جاتے ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے. مسواک کر کے نماز پڑھنے والی جو نماز ہے وہ زیادہ افضل ہے، لیکن لازم قرار نہیں دیا. اگر لازم قرار دے دیا جاتا تو بہرحال مسلمان تو اس کو کوشش کرتے، لیکن ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، فیزیبل نہیں ہوتا. لیکن اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر لازم قرار دے دیتا اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہو. اسی طرح یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ پانچ وقت باجماعت نماز تو پڑھنی ہے الحمدللہ باجماعت، لیکن ایک ایسی نماز بھی ہے جو اللہ کے نبی کو بے انتہا پسند تھی، فرض نماز کے علاوہ جو آپ پر ساری زندگی فرض رہی، وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. اور اس کے اتنے فضائل بیان کیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ پانچ وقت باجماعت نماز سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی فرض رہی، لیکن آپ نے امت پر فرض نہیں کی. اگر کر دی جاتی تو بہرحال ایک مشقت تو ہو جاتی. اسی طرح یہ بات بھی آپ کے علم ہے کہ روزہ فرض ہے، رات کی عبادت فرض نہیں رکھی، تراویح یا تہجد کو اللہ کے نبی نے پسندیدہ قرار دیا، بہت افضل قرار دیا، لیکن فرض نہیں رکھا. فرض بھی کیا سکتا تھا، دن میں روزہ رکھو، رات کو تہجد پڑھو، تراویح پڑھو، لیکن اللہ کے نبی نے فرض نہیں کیا. یہ ہے رحمت کا ادار، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا ادار امت سے. اسی طرح ہر خیر کے متمنی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں اٹھ کر امت کے لیے رویا کرتے تھے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی جب تک جہنم سے بچ نہ جائے میں راضی نہیں ہوں گا. یعنی جہنم سے بچانے کے لیے ہر امتی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا دعائے شفاعت جاری رہے گی. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی طرح یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ دعائے شفاعت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جو گناہگار ہوں گے, نافرمان ہوں گے, لیکن ہوں گے امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان کے گناہ کی وجہ سے جہنم ان پر ڈیو ہو چکی ہوگی, لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت دعائے شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. تو دنیا میں بھی سراپا رحمت, ہر سنت عمل, اب موقع نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, ہر سنت عمل کوئی سا بھی ہو, چاہے نماز کی سنت ہو, خاندانی زندگی کی سنت ہو, تجارت کی سنت ہو, اخلاق, وہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. جو شریعت لے کر آئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام, رحمت ہے یا نہیں؟ میں صرف اشارہ کروں گا, فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی. آج کے دور میں نکاح کرنا, شادی کرنا بچیوں کی خاص طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا نہیں؟ خود آپ سوچئے کہ جس کی دو تین چار بچیاں ہیں وہ کیسے شادی کرے, اتنا جہیز جمع کرے, اتنا پیسہ لے کر کہاں سے لے کر آئے گا, اور حلال روزی کمانے والا جس کے ریسورسز لمیٹڈ ہو. تو ایک بہت بڑی مصیبت ہم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہوئی. اب آئیے ذرا سنت کو دیکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا نکاح کے حوالے سے؟ پہلی بات حضور نے فرمائی ان نکاح من سنتی, نکاح کر کر زندگی گزارنا میری سنت ہے. پھر حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ذرا یہ حدیث سننے کے بعد مولوی صاحبان سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ نکاح کے حوالے سے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ کہیں مہندی ہے, مائیوں ہے, جہیز ہے, یہ ساری کیا سنت اعمال ہیں؟ ان میں سے ایک عمل بھی سنت سے ثابت نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جس نکاح میں خرچ کم ہو اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں بالکل الٹا معاملہ ہے, نکاح کے موقع پر بے انتہا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے نام و نمود کے لیے, دکھاؤ تو برکت نام کی شے ختم ہو گئی. تو اسی طرح آسان طریقے سے سنت کے مطابق لائف سٹائل, طرز زندگی اختیار کر لیا جائے تو یہ بلاسنگ ہی بلاسنگ ہے. نکاح کے حوالے سے اللہ کے نبی کی سنت سن لیجئے. نکاح کے حوالے سے سارا معاشی بوجھ کس پر ہے؟ قرآن سے, حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکے پر جس کا گھر آباد ہو رہا ہے, جس کے گھر میں خوشی ہے, وہ مہر بھی دے گا, وہ ولیمہ بھی کھلائے گا. لڑکی کے باپ پر کوئی بوجھ ہے ہی نہیں. اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ ایک بچی کو پال پوس کر, جوان کر کر, تعلیم دے کر, اس نکاح کے قابل کر کر رخصتی کروائی, اور اس تعلیم و تربیتی بہت بڑی سعادت ہے. اس کو اگر سوچا جائے, سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ بیٹی بھی دے, جہیز بھی دے اور دیگر اخراجات بھی کرے. بہرحال سنت نکاح کے موقع پر خوشی کا موقع ہو, ولیمہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اولمو ولو بشاتیں, ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری پہ صحیح. خوشی کے موقع پر, نکاح کے موقع پر چھوارے کون لے کر آتا؟ منہ میٹھا کرنے کی سنت ہے, سنت ہے, اچھی بات ہے منہ میٹھا کیا جائے. آج مٹھائی کھلاتے ہیں یا چھوارے کھلاتے ہیں, لیکن لے کر کون آتا ہے؟ لڑکی والے لے کر آتے ہیں, لڑکے والے. تو جو تھیم ہے, جو بات سمجھانے کی, وہ یہ ہے کہ اس نکاح کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت بن چکا ہے معاذ اللہ, بہت آسان طریقہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے. مسجد میں نکاح کیا جائے, ترمذی کی روایت, اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد, نکاح کا اعلان عام کرو, سب کو پتا چلے کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے, اور اس کو مسجد میں منعقد کرو. کریں گے انشاءاللہ. چلیں گردن تو ہلا دیں. پہلا نہیں کر سکے تو دوسرا کر لیں, بچی کا کر لیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے, سعادت کہہ رہا ہوں, سعادت. آج کے دور میں مسجد میں نکاح کرنا, اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہمارے پاس ہماری بچی بیوہ تھوڑی ہے, یتیم تھوڑی ہے, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. تو گویا نکاح کرنا سنت کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو معاذ اللہ غریب غربا ہوتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی کے تمام نکاح, آپ کے ازواج, آپ کے بچوں کے نکاح, آپ کے صحابہ کے نکاح مسجد میں ہوتے تھے. تو اس مسجد میں نکاح کرنے کی سنت کو زندہ کرنا کتنا فائدہ ہے. نکاح کے موقع پر اگر مسجد میں نکاح کیا جائے تو کوئی بینڈ باجا ہوگا, میں ایک اتفاق سے بہت دنوں بعد ایک ایسی شادی میں گیا، قریب رشتہ دار تھا، جاتا نہیں ہوں لیکن چلا گیا. وہاں ایک گھنٹے تک، صرف ایک گھنٹہ ان کو پوری بارات کو اندر آنے میں لگا، اور پورا بینڈ باجا بج رہا تھا، لوگ ناچ رہے تھے، اور اچھے خاصے دیندار سمجھدار لوگ، لیکن ٹرینڈ ہے معلوم، خاندان کا معاملہ ہے، وہ کر رہے ہیں، اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خواتین کھڑی ہوئی ہیں، بینڈ باجا بج رہا ہے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں. یہ ٹریڈیشن، یہ تو اب اولڈ فیشن ہو گیا، نئے زمانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں بیان بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح مرنا، سوری بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کا مرنا بھی ایک مصیبت بنا ہوا ہے، جس کے یتیم بچے ہیں، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے، کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئے کہ جو ساری غیر اسلامی رسومات ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ پکڑ چکی ہیں وہ سارے کے سارے کام کر سکے. واحد طریقہ سنت کا ہے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، سنت کو تھامیں گے انشاءاللہ تو زندگی بھی آسان، خوشی بھی آسان، موت بھی آسان. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سنت کو زندہ کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہوگی. یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، مجھے بہت پسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من احیا سنتی من احب سنتی فقط احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی. اور آگے الفاظ سنیے، ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی کی محبت صرف زبان سے نہیں، بینڈ باجے بجا کر نہیں، جھنڈیاں لگا کر نہیں، اس سے عملی طور پر اظہار کر کر اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے حوالے سے. پھر دشمنوں کے لیے رحمت ہے، ساری زندگی جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، پتھر مارے. سیرت کا یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، پڑھیے گا میرے توجہ دلانے پر. طائف کے لوگوں نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں باخدا جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک صحابی ساتھ تھے، حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اکیلے صحابی، اور چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے، نبی علیہ رحمت للعالمین کو پتھر مارے گئے. سوچیں ذرا تنہائی میں، رحمت للعالمین، چاروں طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے، اور اتنے پتھر، اتنے خون بہا کہ آپ کا جسم اثر لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر آپ گر گئے، کندھے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. الرحیق المختوم میں پورا واقعہ سنیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں باخدا. رحمت للعالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. کس فرشتے کو؟ ملک الجبال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا، اور اس نے عرض کی، اگر آپ کہیں تو طائف کی بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دیگر انبیاء کرام پر جب ان کی قوموں پر عذاب آیا تو قوموں، انبیاء کرام نے بددعائیں کی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا قرآن میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بددعا موجود ہے، لیکن یہاں پر رحمت للعالمین کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں. دعا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، اور دعا بھی اتنی پیاری کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے. انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں. اگر آپ بد دعا دے دیتے تو پوری طائف کی بستی تباہ اور برباد ہو جاتی. اور روایات میں بہت ساری قرآن کی آیات موجود ہیں، پوری پوری بستیوں کو ملیامیٹ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو عذاب دے سکتے، لیکن پیغمبر رحمت للعالمین دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں. یہ ہے اسوہ حسنہ، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ پورا قبیلہ جو اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے، طائف کے لوگ، اور کتنے بڑے بڑے جیت ان میں مجاہدین آئے. کسی کے ذہن میں نام ہے؟ سندھ کے لوگ خاص طور پر محسن، احسان مند ہیں اس صحابی کے، ان تابعی کے، ان کا تعلق طائف سے تھا. کون سی قوم تھی، کون سا قبیلہ تھا؟ محمد بن قاسم کا نام سنا ہے؟ یہ اسی تمیمی قبیلے سے تھے کہ جو طائف کے رہنے والے تھے. اگر بدعا دے دی جاتی اور عذاب آ جاتا تو سارے تباہ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور ایسے زبردست مسلمان کے زبردست ان کے واقعات بنے تو ایمان افروز. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جب مکہ فتح ہوا، رحمت للعالمین کا عملی پہلو عرض کر رہا ہوں، آخری میں ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ. جب مکہ فتح ہوا تو صحن کعبہ میں کون کون لوگ تھے؟ صحن کعبہ میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی پر اذیت ناک اذیت دینے والے تھے، صحابہ کرام کو شہید کرنے والے تھے، صحابیات کو شہید کرنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، کیا توقع کرتے ہو مجھ سے، کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ مکہ فتح ہوا ہے، صحن کعبہ میں کافر موجود ہیں اور سرنڈر کیے ہوئے ہیں. ان کا جواب تھا، کریم ابن کریم، آپ انتہائی مکرم محترم ہستی ہیں اور مکرم باپ کے بیٹے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کو بخش دے. یہ اعلیٰ ترین مثالیں ہیں اخلاق کی، دشمنوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت. اب رول ماڈل ہونے کے اعتبار سے اس کا بھی جائزہ لیتے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں سے بے انتہا محبت تھی. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے واقعات موجود ہیں، اتھینٹک واقعات ہیں. لہذا ہمیں بھی بچوں سے، معصوم بچوں سے خاص طور پر، محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. یہ محبت اور شفقت ان کو دین سے قریب کرے گی. بے جا سختی، ناجا خامخواہ کی سختی کی جائے تو ظاہر بات ہے دین سے دور ہوتے ہیں. اور دین سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو گئے دوسروں کے ہاتھ میں لگ جائیں گے. تو محبت اور شفقت و مودت کے ساتھ بچوں سے محبت کی جائے، ان کے لیے ایسے ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ دین سے قریب آئیں. اسی طرح عورتوں کے لیے شفقت، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رحمت للعالمین ہے، وہاں پر خواتین کے لیے خاص طور پر رحمت و شفقت کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وجہ بالکل واضح ہے کہ عرب معاشرے میں عورت کا وجود ہی ناپسندیدہ قرار دیا، منحوس سمجھا جاتا تھا عورت کو. آپ ذہن میں رکھیے کہ الفاظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں. خاندان ایسے تھے، کچھ قبائل ایسے تھے جہاں اگر بچی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے جو ہیں بگڑ جاتے تھے اور بچے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے سبب اس کو قتل کیا گیا. ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ اپنے واقعات سناتے سناتے روتے رہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے کہ اس طرح سے یہ گناہ ہوتا تھا کہ معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تین بیٹیوں کی پیدائش پر کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزمایا ہو تین بیٹیوں سے. آزمانش کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی تعلیم تربیت کر کر. تو اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی، سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ بات بشارت بیان کرتے ہوئے انتہائی خوش تھے، خوشی خوشی یہ بات بیان کر رہے تھے. جو صحابی روایت کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا جس کی دو بیٹیاں ہوں، تین نہ ہوں دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بشارت دی کہ اس کے لیے بھی جنت کا پروانہ ہے. یہاں تک کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھ لیتا کہ جس کو ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کی تعلیم و تربیت کرے، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواتین کے لیے رحمت خاص طور پر، اور رول ماڈل ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خیرکم، بہت پیاری حدیث ہے. اس حدیث سے ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیر لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں. پھر حجۃ الوداع، خاص طور پر جو پوری زندگی، جو دینی تعلیمات کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کا خاص طور پر تذکرہ کیا، اور یہ جو مل کے یمین، ان کا تذکرہ کیا. السلام وما ملکت ایمانکم، آخری الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے گئے. نماز کا خیال رکھنا، اور خاص طور پر اپنے مل کے یمین. آج کے دور میں، اس زمانے میں غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں، آج کے دور میں نوکر چاکر ہیں، سب آرڈیننٹ ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کا اکرام کرو. تو بہرحال خواتین کے لیے رحمت. اب آخری بات سن لیجئے، یہ تو میں نے عرض کیا دنیاوی اعتبار سے رحمت ہے نا. رحمت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. دیکھیے، رحمت اس نعمت کو کہا جاتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو. آپ کو پانی چاہیے، سونے کے سکے لا کے دے دے کوئی، پانی سے پیاس سے جان نکل رہی ہے, کوئی گرم شال لا کے دے دے. تو گرم شال ہو یا سونے کے سکے ہوں, پانی, یہ سب نعمتیں, رحمت کب بنے گی؟ جب آپ کو اس پانی کے گلاس کی ضرورت تھی تو ایک گلاس پانی چاہیے, سونے کا سکہ نہیں چاہیے, اس کو کھا کے تو مرنا ہی ہے. اور اسی طرح شدید سردی کے عالم میں آپ کو شال چاہیے گرمی کے میں, گرمی مچانے کے لیے, یا کافی چاہیے, دونوں نعمتیں ہیں. لیکن نعمت رحمت کا بنتی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو. آپ یہاں سوال سنیے, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو انسانیت کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ اہم سوال ہے, انسانیت کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ انسانیت سسک رہی تھی ظلم و ستم سے, بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ 360 بت پوجے جا رہے ہیں اس گھر میں جو اللہ کا گھر بیت اللہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا مرکز بنایا, اس میں 360 بتوں کی پوجا ہو, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. تو ظالمانہ نظام پورا کا پورا ایکسپلائٹ کر رہا تھا بت پرستی پر, وہ معاشی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام, خاندانی نظام, پورا کا پورا انسانیت سوز تھا. انسانیت کو یوں سمجھیے کہ بلڈ کو سک کر رہا تھا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اور ایک نسخہ ہے, کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. تو رحمت للعالمین کی رحمت جیسے اس دور کے لیے تھی, قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رحمت ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا, سنت پر عمل کریں گے دنیا آسان, خوشی آسان, جینا آسان, مرنا آسان. اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دین غالب ہوگا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, بار بار توجہ دلاتا ہوں. کیوں توجہ دلاتا ہوں؟ مایوسی کی کیفیت ہے چاروں طرف, فرسٹریشن ہے. لیکن نعیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں, اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم, اور موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کے خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. اس گھر کے لیے رحمت للعالمین کی بلاسنگ کو بتانا, اس کی امید دلانا بہت ضروری ہے. لہذا آخری بات یہ ہے کہ جیسے اس دور میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کر انسان زندگی آسان, مرنا آسان, جینا آسان, اسی طرح انشاءاللہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اور یہ ڈیسٹنی ہے, جیسے اقبال نے پاکستان کے قیام کو ڈیسٹنی قرار دیا تھا, اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی سے, روح سے, اس دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. جی دیکھیں پہلی دلیل کیا ہے, پہلی دلیل اس آیت مبارکہ میں موجود ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جیسے اس وقت انسانیت سسک رہی تھی عدل و انصاف کی, آج بھی انسانیت سسک رہی ہے. یہ کیپٹلسٹ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام آج بھی انسانیت کو کے بلڈ کو سک کر رہا ہے. معاشی نظام پورا کا پورا سودی نظام ہے. پوری دنیا کی اکانومی کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے؟ IMF, ورلڈ بینک کس کے ہیں؟ کون دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے؟ میرے خیال میں آپ انٹلیکچوئل بیٹھے ہوں, بات بتانے کی نہیں ہے, سمجھنے کی بات ہے. پورا دنیا کا میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ تعلیمی نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ خاندانی نظام کو کون انجینئرنگ کر رہا ہے؟ سارا کا سارا یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کیا ہے؟ بہرحال تم کچھ بھی کرو, انشاءاللہ اللہ کا لایا ہوا دین, اللہ کا بھیجا ہوا دین, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا. اور حالات آہستہ آہستہ اس حقیقت کو انشاءاللہ ان باتوں تک پہنچ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے پروٹیسٹ اگر ہو رہے ہیں, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو یا کہیں اور, انسانیت کے نام پر ہو رہا, اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے باغی, اللہ کے نبیوں کے دشمن, وہ ہیں جیو یہودی. لہذا یہودیوں کو سزا دینے کے لیے ڈیوائن پنشمنٹ کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دوبارہ ہوگا. امام مہدی کا تصور قرآن و حدیث احادیث مبارکہ مستند احادیث مبارکہ سے موجود ہے. تو انشاءاللہ ان یہودیوں کو سزا ملے گی اس ظلم و ستم کے نتیجے میں انشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو دین کا عادلانہ نظام پوری دنیا پر غالب و قائم ہوگا انشاءاللہ. بس اللہ سے دعا ہی کیجئے, ٹیک اوے میسج کیا, کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق دے, اپنے اعمال کو, اپنے معاملات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم خود رول ماڈل بنیں گے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے محلے والوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, تو انشاءاللہ اصلاح کا آغاز ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجئے, اللہ پاک وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کی بات جو بیان کی گئی ہے, اس رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. آخری بات یہ ہے کہ سولر سسٹم جو ہوتا ہے, سولر سسٹم میں سورج کی روشنی تو سب کے لیے ہوتی ہے نا, فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سورج کی روشنی تو سب کے لیے ہوتی ہے نا. سولر سسٹم میں پینل ہوتے ہیں باقاعدہ, جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ سولر اس سورج کی روشنی کے اندر اپنے اندر آبزرو کر سکے. لہذا ہمارے اندر اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رول ماڈل بنا کر آپ کے اخلاق اور معاملات کو اس جیسا بنانے کی کوشش کریں, اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.